الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی اصحابہ العشرہ، اس کا درس ہمارا جاری و ساری ہے اور اس میں عشرہ مبشرہ کے فضائل و کمالات اور ان کے مختصر حالات سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خلفاء راشدین کے حوالے سے گفتگو ہماری ہو چکی پچھلے دروس میں، اب آگے جو بقیہ عشرہ مبشرہ میں سے چھ افراد ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور باقی وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں، ان کا اب تذکرہ مصنف علیہ رحمہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ان سب میں سب سے پہلے جو تذکرہ کیا ہے وہ حضرت سیدنا ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ، شور و معروف صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اول تو ان کا نسب ذکر کیا کہ ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرت ابن کعب ابن لؤی ابن غالب یلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرت ابن کعب۔ آپ مسلسل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کے نسب میں یہ وہاں تک نسب ذکر کرتے ہیں کہ جہاں جا کر ان کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، یعنی پشتے ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، جہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے وہاں جا کے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں، آپ کے جو دادا جان اوپر جا کے آتے ہیں، تو ان میں سے ایک مرہ بن کعب ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا والد کی طرف سے جو سلسلہ چلتا ہے نسب کا، تو وہ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ ویسے تو علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ خلفۂ راشدین کے بعد جو باقی عشرۂ مبشرہ ہیں وہ علی الاطلاق دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں، لیکن کیا ان کا آپس میں کوئی تفاضل ہے؟ ان کا آپس میں کوئی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے کون کس سے افضل ہے؟ تو بعض نے تو مطلقاً بیان کیا کہ نہیں، یہ چھ کے چھ یکساں ایک درجے کے اندر افضل ہیں، سب کا ان چھ افراد کا درجہ برابر ہے، جبکہ بعض نے ان میں سے بعض کے اوپر فضیلت بیان کی۔ جیسے بعض نے کہا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفاء راشدین کے بعد باقی عشرہ مبشرہ میں افضل ہیں۔ بعض نے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہی جن کا تذکرہ بھی ہم سننے لگے ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا کہ یہ دیگر کے مقابلے میں افضل ہیں، جبکہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقی عشرہ مبشرہ میں دیگر سے افضل ہیں۔ تو مختلف اس میں اقوال ہیں، صحیح یہ ہے کہ یہ چھ کے چھ ایک ہی درجے کے اندر، ایک ہی طبقے کے اندر موجود ہیں، سب جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے خلفۂ راشدین کے بعد یہ چھ افراد سب سے افضل ہیں۔ تو اب یہاں پر کچھ باتیں جو مصنف ہیں صاحب کتاب ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں، والد کا نسب ذکر کرنے کے بعد والدہ کا نسب ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وامہ الصعبۃ بنت الحضرمی اخت العلاء بن الحضرمی واسم الحضرمی عبد اللہ بن عباد بن اکبر بن عوف بن مالک بن عویف بن خزرج بن ایاد بن صدق اسلمت امہ وتوفیت مسلمتا، یعنی इनके इनकी जो वालदा थी उनका नाम असाबा था, और फिर उनका नसब जिक्र किया है, और वालदा की खसूसियत और फजीलत बयान की कि ये इस्लाम ले आई थी और इस्लाम ही की हालत में दुनिया से गईं। तो इस्लाम ले आई तो इसका वाज़ह मतलब क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सहाबियाँ बन गई। तो ये शर्फ इनको हासिल हुआ कि इनकी वालदा भी सहाबिया थी। ठीक है, हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वैसे तो बहुत सारे फजाइल हैं, बहुत सारी इनकी बरकतें बयान की गई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के हवाले से इनके बारे में फजीलतें बयान की। जैसे एक तो यही फजीलत के इनके बारे में फरमाए कि तलहा तो फिल जन्ना, तलहा ये जन्नत के अंदर हैं। दूसरा, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह के हवाले से ये आगे जिक्र कर रहे हैं कि जंगे बदर में ये शरीक नहीं हो सके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की तरफ से किसी जगह पर गए हुए थे या मुल्क शाम में तिजारत के लिए गए हुए थे, और पीछे ये जंगे बदर हो गई तो ये शरीक ना हो सके, लेकिन इसका इनको बड़ा कलक रहता था। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने इनको बदरी सहाबा के अंदर शुमार किया था, जिस तरह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनके उजर की वजह से मदीना मुनव्वरा में रहने की वजह से कि उनकी अहलियाँ ये बीमार थीं तो उनको बदरी सहाबा में शुमार किया और उनको बदर में से हिस्सा भी दिया, तो इसी तरह हजरत तलहा को भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने जो जंगे बदर का माल गनीमत था उसमें से हिस्सा अता फरमाया, ये भी बदरी सहाबा में शुमार हुए। लेकिन इनको ये रहता था कि मुझे जंगे बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम पर जान निसारी करने का, अपनी जान वारी करने का मौका नहीं मिला। वो कहा करते थे कि कभी मौका मिला तो मैं साबित कर दूंगा, इस तरह इनके अल्फाज होते थे। तो जंगे उहुद के अंदर इन्होंने अपने इस बात को पूरी तरह से साबित किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उहुद के मैदान में, जैसा कि आप जानते हैं कि सख्त तरीन हमला हुआ था और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसमें जख्मी भी हुए थे, जख्म भी आए थे आप अलैहिस्सलाम को, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो जिरे पहनी हुई थी, यानी जो लोहे का लिबास होता है जंग की हालत में, बिलखसूस जो सरदार होते हैं उनको पहनाए जाते हैं क्योंकि उनकी हिफाजत सबसे मुकद्दम होती है जंग के अंदर, कि जो लश्कर का सालार है वो जब तक महफूज होता है तो उसमें जंग का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है एक तरफ वाले का, ज़ाहिरियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी थी, तो इसका एहतमाम किया गया, आप अलैहिस्सलाम को दो जिरे पहनाई गई थी तो वो भारी थी। तो जब ये हमला हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने एक चट्टान के ऊपर चढ़ने का इरादा किया तो उस जिरों की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु नीचे बैठ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होकर उस चट्टान के ऊपर चढ़े। फिर इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने का इनको मौका मिला, सआदत हासिल हुई, और इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए अपने जिस्म पर 70 से ज्यादा तीर खाए थे, यानी निशानात इनको लगे थे तीर के, जख्मों के मुख्तलिफ किस्म के, और इनकी उंगलियां तक उसमें कट गई थी, और इस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इन्होंने तलवार चलाई थी कि इनका एक हाथ शल हो गया था, यानी जिसको फालिश गिरना कहते हैं ना, बिल्कुल मफलूज हो जाए हाथ, ऐसा हो गया था इनका हाथ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इनके लिए ये फजीलत बयान की कि औजब तलहा, तो तलहा ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया है। ठीक है, तो इनकी तारीफ की गई और इनके लिए फजाइल बयान किए गए। मैंने पीछे भी अर्ज किया था कि इन तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के वैसे तो बहुत सारे फजाइल होते हैं, बहुत सारे कमालात होते हैं, लेकिन कुछ कुछ फजीलतें ऐसी होती हैं कि जिसमें ये खास होते हैं दूसरों के मुकाबले में। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हों की जो जान निसारी थी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, आपका सिद्क, आपकी अमानत, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वारी जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करना, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हों की अदालत, फहम, समझ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हों की हया, उनकी सखावत, मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शुजात, उनका इल्म, हालांकि और खसूसियात भी थी लेकिन चंद खसूसियात के साथ ये مشہور ہوتے ہیں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیت، ایک تو یہی آپ کی بہادری اور دوسرا آپ کی سخاوت تھی۔ اللہ نے آپ کو بہت مال عطا کیا تھا، لیکن جب بعض اوقات بہت زیادہ مال آتا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، بسا اوقات 7-7 لاکھ درہم جمع ہو جاتے، تو آپ کی اہلیہ بھی آپ ہی کی طرح اللہ کی نیک بندی تھی، تو پریشانی کا سبب پوچھتی تو بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا میں کیا کروں، کہ آپ کے فلاں فلاں نادار اور پریشان رشتہ دار اور دوست موجود ہیں ان کو دے دیں، تو پھر آپ سارا کا سارا مال تقسیم کر کے آ جائے کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 3 لقب دیے، ایک لقب ان کو دیا طلحت الخیر، یعنی یہ طلحہ ہیں جو خیر والے طلحہ ہیں، یعنی ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے ساتھ بیان کی کہ یہ بھلائی والے ہیں۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحت الفیاض کا نام دیا، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی سخاوت کی وجہ سے طلحت الجود قرار دیا، جود کا مطلب بھی سخاوت کرنا ہوتا ہے، کہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ تو ان کی ایک فضیلت، ایک برکت یہ تھی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخی قرار دیا، تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سخی قرار دیتے ہیں تو اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اسلم قدیمن، حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ابتدا کے اندر اسلام لے آئے، یعنی ان 8 افراد میں سے آپ تھے کہ جو ابتدا کے اندر اسلام لے کر آ گئے تھے، اور ان 6 افراد میں سے آپ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ وشہید احدن وما بعدها ولم يشهد بدرا كان بالشام في تجاره وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه واجره، کہ یہ احد میں اور احد کے بعد جتنے مارکے ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں سب میں حاضر ہوئے، بدر میں حاضر نہیں ہو سکے، اس وقت شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا حصہ بھی دیا اور اجر بھی عطا فرمایا، جو لوگ حاضر ہوئے تھے ان کے جیسا اللہ پاک ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ان کی اولاد کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ مُحَمَّدٌ السَّجَّادُ قُتِلَ مَعَهُ وَعِمْرَانُ أُمُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، کہ ان کے ایک بیٹے ہیں، ویسے تو ان کے بھی ایک بیٹوں کی ایک فضیلت آ رہی ہے، خصوصیت آ رہی ہے، ایک بیٹے ان کے جو سب سے بڑے تھے جن کا نام تھا محمد، اور یہ وہ بابرکت ہستی ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، اور تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا۔ ان کو السجاد کہا جاتا تھا، سجاد کا مطلب بہت زیادہ سجدے کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ اب یہ عبادت کثرت کے ساتھ کرتے تھے، تو تھے بھی صحابی اگرچہ کہ کم سن صحابی تھے، وہ چھوٹی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے۔ تو حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے علامہ قطب الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا کہ ان کی عبادت کی جو کثرت تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر جو شفقت و مہربانی ہوئی کہ ہاتھ ان کے سر پر پھیرا، تو لکھتے ہیں وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّكُونَ بِدُعَائِهِ وَبِهِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی دعا اور ان کی ذات سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، کہ ان کی عبادت کی کثرت ایسی تھی۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لُقِّبَ بِالسَّجَّادِ وَقُتِلَ مَعَ أَبِيهِ يَوْمَ الْجَمَلِ، آپ سب سے پہلی ہستی ہیں کہ جن کو سجاد کا لقب دیا گیا، نام محمد تھا لقب سجاد کا دیا گیا، جیسا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی سجاد کہا جاتا تھا، وجہ بکثرت سجدے کرنا، بکثرت عبادت کرنا۔ آگے لکھتے ہیں وہ موسیٰ بن طلحہ امه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة ويعقوب واسماعيل واسحاق وامهم ام ابان بنت عتبة بن ربيعة وزكريا وعائشة امهما ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وعيسى ويحيى امهما سعدة بنت عوف المرية وام اسحاق بنت طلحة امها ام الحارث بنت قسامة ابن حنظلة الطائية. يعني ان کے مزید اولاد کا یہاں پر ذکر کیا. نام دیکھیں اولاد کے کیسے کیسے ہیں. موسیٰ، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، زکریہ، عیسیٰ، یحییٰ، یہ آپ کی اولاد کے نام ہیں. تو اس لیے علماء نے یہ لکھا، امام سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الروض الانف کے اندر، کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 بیٹے تھے، سب کے نام انبیاء کے نام پر تھے، موسیٰ، عیسیٰ، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، محمد، سارے نام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر تھے. فَأَوْلَادُ طَلْحَةَ أَحَدَ عَشَرَ وَقِيلَ إِنَّ لَهُ اِثْنَيْنِ آخَرَيْنِ عُثْمَانُ وَصَالِحٌ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ. آپ کی 11 اولادیں تھیں اور کہا گیا ہے کہ 2 بیٹے اور تھے، عثمان اور صالح، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. وَقُتِلَ طَلْحَةُ سَنَةَ 36 يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ ابْنُ 62 وَسِتِّينَ سَنَةً. آپ جنگ جمل میں سن 36 ہجری کے اندر انتقال آپ کا ہوا، جنگ جمل 36 ہجری کے اندر ہوئی تھی، اس میں آپ کا انتقال ہوا اور اس وقت آپ کی عمر 62 سال تھی. مروان نے آپ کی طرف تیر چلایا تھا اور کئی ایک علماء نے لکھا کہ اسی کے تیر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی تھی، حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ان کے ساتھ ان کے شہزادے محمد السجاد جو تھے، یہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک فضیلت تو یہ بیان کی تھی کہ ان کو اور ان کے ساتھ جو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باقاعدہ فرمایا تھا کہ یہ شہید ہیں. تو وہی ہوا کہ ان کی شہادت ہوئی. اللہ جل شانہ ان کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے. اگلے جو صحابی اشرہ مبشرہ میں سے جن کا تذکرہ مصنف علیہ رحمہ آپ کر رہے ہیں، وہ ہیں حضرت ابو عبداللہ الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے تو ان کا نسب ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ابو عبداللہ الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ابن خویرد بن اسد بن عبد العز بن قصی بن کلاب یلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قصی بن کلاب وہو الاب الخامس. یعنی ان کا نسب ذکر کیا اور بتایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں جو دادا جان ہیں ان میں جا کر، یعنی قصی بن کلاب کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے. ان کو اور بہت ساری برکتیں حاصل ہیں کہ جس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے فرد بنتے ہیں، قریش سے ان کا تعلق بنتا ہے، اسی طرح ان کا ایک رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح کے اندر سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، یہ ان کی اہلیہ تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعتبار سے یہ ہم زلف بنتے ہیں. دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل پھپی، یعنی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شہزادے تھے. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی ذات بھائی بھی تھے. بہت چھوٹی عمر میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. والیہانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے. مصنف علیہ الرحمہ ان کی والدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ امہ صفیت بنت عبد المطلب عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت وہاجرت الی المدینہ. ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھپھی ہیں جو اسلام بھی لے آئی تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہا درجے کے بہادر تھے, ہاجر الہجرتین وصلى الى القبلتین وهو اول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل وهو حواری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے دو ہجرتیں کی, یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی سعادت حاصل کی. دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی, یعنی کعبے کی طرف بھی رک کر کے اور بیت المقدس کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھی. اس وقت جبکہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے, اس میں اشارہ ہے کہ قدیم الاسلام صحابی ہیں, بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کی راہ کے اندر تلوار کو کھینچنے والے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص ساتھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں, بالکل خاص ساتھی ہیں میرے. یعنی یہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, ورنہ دوسرے مقام پر حضرت طلحہ کے لیے بھی اور حضرت زبیر دونوں کے لیے حواری کا لفظ استعمال فرمایا. اوروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں ان کو حواری کا لقب ملا ہے, لیکن جو مشہور و معروف ہستی ہیں حواری کے لقب کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری یعنی خاص ساتھی ہیں, تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں. ان کے اولاد کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں, وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْحِجْرَةِ. ان کے سب سے پہلے اور افضل ترین بیٹے وہ عبداللہ ہیں اور یہ سب سے پہلے بچے ہیں جو ہجرت کے بعد اسلام میں پیدا ہوئے. پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس بچے کی مہاجرین کے یہاں ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی ولادت پر مسلمان بہت خوش ہوئے تھے, اس لیے کہ کفار کی طرف سے یہ تان تھا کہ جب مسلمان مکے سے مدینے چلے جائیں گے تو ان کے اولادیں نہیں ہوں گی, یہ بے اولاد رہ جائیں گے. تو جب ان کی ولادت ہوئی تو مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیں ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ سب سے پہلے تھے مہاجرین کے یہاں جن کی ولادت ہوئی. والمنذر وعروۃ وعاصم والمہاجر وخدیجۃ الکبریٰ وام الحسن وعائشۃ امہم اسماء بنت ابی بکر الصدیق وخالد وعمر وحبیبۃ وسودۃ وہند امہم ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص ومصعب وحمزة ورملة أمهم رباب بنت أنيف الكلبية وعبيدة وجعفر وحفصة أمهم زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وخديجة الصغرى أمها الحلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة. یعنی ان کی دیگر اولادوں کا تذکرہ اور ان کی والدہوں کا تذکرہ کیا کہ یہ ان کے نام ہیں, تقریباً 21 کے قریب ان کی اولاد تھیں, بچے بیٹے بیٹیاں 21 کے قریب تھے, جن میں ایک تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مشہور ہیں اور دوسرے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بھی بہت زیادہ شہرت ہے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حد درجہ محبت کیا کرتی تھیں, آپ ان کی خالہ تھیں. اور ان کا یہ معمول تھا کہ یہ روزانہ ربع قرآن یعنی قرآن کا چوتھا حصہ یہ پڑھا کرتے تھے اور علمی اعتبار سے تابعین میں ان کے مقابل کم ہی کوئی تھا, تو بہت زیادہ علمی حیثیت ان کی مشہور و معروف ہے. قتل يوم الجمل سنة 36 وله 67 او 66 سنة. جنگ جمل جو ہوئی تھی سن 36 ہجری کے اندر, اس میں جہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, وہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ جمل کے اندر شہید ہوئے تھے اور اس وقت ان کی عمر ایک قول کے مطابق 67 سال تھی, 67, اور ایک قول کے مطابق 66 سال, 66 آپ کی اس وقت عمر تھی. تیسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جن کا تذکرہ مصنف علی رحمہ کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے ہی پیارے صحابی، اور جن کا خود ابھی مصنف علی رحمہ بتائیں گے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر کے اندر انتقال ہوا، وہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے مصنف علی رحمہ ان کا نام اور ان کا نسب ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ واسم ابو وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرت بن کلاب یلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلاب بن مرت و امہ حمنت بنت سفیان بن امیت بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یعنی ان کا نام جو ہے وہ سعد ہے، اور ان کے والد کا نام یہ مالک تھا جس کو ابو وقاص کہا جاتا تھا۔ ان کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلاب بن مرہ میں جا کے مل جاتا ہے، لیکن کلاب بن مرہ سے پہلے جو زہرہ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال میں سے آتے ہیں، یعنی والدہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کا نسب چلتا ہے، ان میں زہرہ یہ آتے ہیں، مرد کا نام ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، تو وہیں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خاندان تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں، میرے ماموں ہیں، اور کسی کا ایسا ماموں ہو تو لا کے دکھائے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی ماموں تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں علماء کے شدید اختلاف ہے۔ بعض نے اصلاً منع کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی ماموں نہیں تھے، رشتے میں آپ علیہ السلام کے ماموں بنتے تھے کچھ افراد، لیکن حقیقی اعتبار سے ماموں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے اعتبار سے اپنا ماموں جان قرار دیا، اور فرمایا کہ کسی کا ایسا ماموں ہو تو لے کر آئے۔ ان کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور یہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر تیر چلایا، تیر چلانے والے سب سے پہلے ہیں، اور ان کا تیر چلانا ایسا تھا، ایک موقع پر جنگ احد ہی کے موقع پر یا کسی اور جنگ کے موقع پر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ کہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں، اور یہ عرب کے مشہور ترین تیر اندازوں میں سے ایک تھے۔ ان کے فضائل میں سے کچھ فضیلتیں علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ امام حاکم اپنے مستدرک میں ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما رہے، اور تین راتوں تک آپ علیہ السلام آتے رہے مسجد میں، یا مسجد میں ہی تشریف فرما تھے، اور آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم ادخل من ھذا الباب عبدا یحبک و تحبہ، اے اللہ اس دروازے سے اس بندے کو داخل کر، اس شخص کو داخل کر کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہو اور تو اس سے محبت کرتا ہو۔ فدخل منہ سعد، تو اس دروازے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوا۔ تو یہ اللہ کے محبوب اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کی ایک شان یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم استجب لہ اذا دعاک، اے اللہ جب بھی یہ تجھ سے دعا کریں تو ان کی دعا کو قبول فرما۔ تو یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر کیا کرتے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمایا کرتا تھا۔ اور آپ بالکل ابتدا کے اندر اسلام لے کر آئے، بلکہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں جو ہے وہ کسی اندھیرے کے اندر ہوں اور بڑی مشکلات کے اندر ہوں، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں کدھر جاؤں، تو اتنے میں نے ایک روشنی دیکھی، ایک نور دیکھا، تو میں تیزی سے اس کی طرف لپکا، تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کچھ افراد جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی، یہ بے قرار تھے کہ کیا خواب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے رہے ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوری ایمان لے کر آ گئے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ سے پہلے تین افراد اور ایمان لا چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولائے کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے علم کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ لقد رأیتنی وانی لثلث الاسلام, کہ میں اپنے آپ کو میں نے دیکھا کہ میں تیسرے نمبر پر اسلام لے کر آیا ہوں, تیسرے نمبر پر اسلام لے کر آیا ہوں. تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ اپنی دانست کے مطابق, اپنے علم کے مطابق, ورنہ ظاہر ہے کہ کم از کم چار افراد وہ تھے کہ جو ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان سے پہلے ایمان لا چکی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدا میں ہی یہ اسلام لانے والوں میں سے تھے. آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے, یہ کافرہ تھی. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت بارم بی امی, کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا. جب میں اسلام لے آیا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اے سعد, یہ کون سا دین تو نے اختیار کر لیا, اس کو چھوڑ دے, اگر تو اس کو چھوڑے گا نہیں تو میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں یہاں تک کہ مر جاؤں. اب یہ والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے, تو انہوں نے والدہ کو کہا کہ لا تفعلی یا امہ, اے والدہ اے ماں ایسا نہ کرو, لا ادعو دینی, چاہے جو کچھ کر لو اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. تو ایک دن ایک رات پورا اسی طرح گزرا, تو والدہ پھر پریشان ہو گئیں. صبح ہوئی, آپ نے کہا کہ اگر ہزار جانے بھی ہوں گی اور ایک ایک کر کے ساری کی ساری نکلتی رہیں گی کہ ما ترک تو دینی ہذا, میں اپنے اس دین کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, تو جب ماں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کسی صورت دین کو چھوڑے گا ہی نہیں, تو پھر اس نے کھا پی لیا. اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, یعنی والدین کے ساتھ پہلے حسن سلوک کا حکم دیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے, لیکن اگر وہ تجھے, یعنی والدین اگر تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنا, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر, تو فلا تطیعہما, ان کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یعنی والدین کی جو اطاعت ہوگی وہ نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, جائز کاموں کے اندر ہوگی, مباح کاموں کے اندر ہوگی, نہ کہ حرام کاموں میں, چے جائے کے شرک کے اندر جو ہے وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. آگے فرماتے ہیں اسلم قدیما وکان یقول لقد رأیتنی وانی لثلث الاسلام وشہد بدرا والمشاہدہ کلھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اور تمام کے تمام غزوات میں شریک ہوئے. وہو اول من رمى بسهم فی سبیل اللہ, کہ آپ سب سے پہلے تھے کہ جنہوں نے اللہ پاک کی راہ کے اندر تیر چلایا. وکان ربیہ ذلک فی جیش فیہم ابو سفیان لقوہم بالصدر رابغ فی اول سنت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, آپ کا جو تیر چلانا تھا یہ اس لشکر کی طرف تھا کہ جس میں ابو سفیان موجود تھے, یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو کفار کے سردار تھے, پیشوا تھے, تو ایک لشکر لے کے ایک قافلہ لے کے وہ جا رہے تھے. تو جب ان سے ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے قافلے کے اوپر تیر چلایا. جب جھگڑا ہوا تو جھگڑے ہونے کی صورت میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا, تو یہ سب سے پہلے تھے جن کو اللہ کی راہ کے اندر تیر چلانے کی سعادت حاصل ہوئی. وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ مُحَمَّدٌ, ان کی اولاد میں سے ایک کا نام محمد تھا. وَعُمَرُ, دوسرے کا نام عمر تھا, عمر بن سعد جو مشہور ہے کربلا کے لشکر کے حوالے سے, کہ جس جو لشکر کا امیر تھا, جس لشکر نے کربلا والوں پر حملہ کیا تھا اور کربلا کے اندر جو خونی داستان ہوئی تھی اور جو کربلا والوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا تھا, اس لشکر کا جو سردار تھا یہی عمر تھا. ٹھیک ہے, عمر بن سعد صحابی نہیں ہے, تابعین میں سے بھی وہ نہیں کہ جو تابعین بالاحسان ہوں, جن کی تعریف قرآن کے اندر آئی ہے. وَآمِرٌ وَمُسْعَبٌ رُوِيَ عَنْهُمَ الْحَدِيثُ وَأُمَيْرٌ وَصَالِحٌ وَعَائِشَةُ بَنُو سَعْدٍ, یہ سب آپ کی اولاد ہیں جن کے نام یہاں پہ ذکر کیے. مات بقصره في العقيق على عشرة أميال من المدينة. آپ عقیق کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے وہاں اپنے گھر کے اندر آپ کا انتقال ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ مدینہ منورہ سے اس مقام پر چلے گئے تھے. یہ بالکل تنہا رہا کرتے تھے, فتنوں سے جھگڑوں سے دور رہتے تھے. تو اسی مقام پر مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر جو ان کا مقام تھا وہاں ان کا وصال ہوا. وحمل على رقاب الرجال الى المدينه سنه 55 وهو ابن بدع و70 فكان اخر العشره وفاتا. یعنی 10 میل کا فاصلہ تھا, اس وقت کوئی بس نہیں تھی, کوئی جنازے والی گاڑی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. تو لوگوں کے کندھوں پر یعنی اتنا رش تھا کہ کندھوں پر آپ کو مدینہ منورہ لایا گیا تھا 10 میل کے فاصلے پر, اور مدینہ منورہ میں پھر جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین ہوئی تھی. اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 70 سے کچھ زیادہ تھی, اور عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں آپ نے وصال فرمایا. الحمدللہ یہ تین صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی. انشاء اللہ تبارک و تعالی مزید جو تین صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت, محبت, تعظیم نصیب فرمائے, آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت, الفت ہمیں, ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ پاک دن بدن بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی بے ادبی سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان